إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں اختلاف کی برائی کے بارے میں ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولیکن فی التحریش بینہم، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کرنے لگ جائیں، لیکن ابھی وہ انہیں آپس میں لڑوانے سے مایوس نہیں ہوا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل توحید کے لیے، توحید والوں کے لیے، بعض لوگ توحید پرست کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لفظ مناسب نہیں ہے. جیسے بت پرست ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بت کی عبادت کرنے والا، تو توحید پرست کے معنی میں غلط فہمی کی گنجائش ہے. ویسے ہی جیسے بہت سارے لوگ محمدین کہتے ہیں، تو جیسے بدھسٹ ہوتے ہیں، جیسے کوئی ہوتے ہیں، تو کسی شخصیت کے نام پر اسلام کا نام نہیں ہے. یہ بہت سے مومیڈین اس طرح سے بولتے ہیں، اب ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے کیا ہے، اپنا مومیڈین بھائی ہے. تو محمدین اس طرح سے کوئی نام اسلام کا یا مسلمانوں کا نہیں ہے، البتہ مسلم یہ نام اللہ کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے. اور بھی اس کے یعنی بعد میں جو فتنے پیدا ہوئے تو علماء نے اپنے لیے لقب اختیار کیا، وہ کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں تھا. تو بہرحال اہل توحید کے لیے بہت بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ جب وہ شیطان سے بچ بچا کے بت پرستی سے دور رہتے ہیں تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انہیں آپس میں لڑوا دے، آپس میں ان میں جھگڑا پیدا کر دے. اس حدیث میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور علماء نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ عرب میں بھی بت پرستی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا ہوا کہ لوگ مرتد ہوئے، اسلام انہوں نے چھوڑا، اور بعد کے ادوار میں ایسا ہوا کہ لوگ پیڑوں کو تک پوچھنے لگ گئے، پیڑوں کی بھی عبادت کرنے لگے، پیڑوں سے نظر نیاز کرنا، دھاگے باندھنا، اس طرح سے بہت ساری چیزیں کرنا، اولاد مانگنا، پیڑ پودے بھی اور قبر پرستی، ساری چیزیں وہاں پر عام ہوئی. تو بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ وہاں پر اس کی عبادت کی جائے، تو پھر بعد میں کیسے ہوا، یا پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے مختلف جوابات اس کے دیے ہیں، جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے تو شیطان کا امید کرنا اور مایوس ہونا یہ اس کا اپنا عمل ہے. اگر شیطان کو کسی انسان سے امید ہو، ہو سکتا ہے یہ میری بات مانے، پھر وہ آ کے اس کو بھڑکانے کی کوشش کرے اور یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ کہے کہ نہیں، میں دین پر جمع رہوں گا، شیطان کی بات نہیں مانوں گا، تو شیطان امید کر کے ہی اس کے پاس آیا تھا، لیکن کیا اس کی امید کامیاب ہوئی؟ نہیں. تو شیطان چونکہ عالم الغیب نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ تو کسی چیز سے اس کا مایوس ہو جانا، کسی چیز سے شیطان کا مایوس ہونا، یہ بات ثابت نہیں کرتا ہے کہ آئندہ وہ چیز نہیں ہوگی۔ یا کسی چیز کی شیطان کی امید کرنا، شیطان کا کسی چیز کی امید کرنا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ واقعی وہ چیز ہوگی۔ کوئی بندہ ہے، اس کے پاس شیطان امید کے ساتھ جائے، وہ اس کی باتوں میں نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے، اور شیطان کسی سے مایوس ہو جائے، اس پہ کام نہیں چلتا، پھر نفس کے دھوکے میں آ کے وہ آدمی گمراہ ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے صحابہ کو اتنا پختہ بنا دیا تھا کہ شیطان امید چھوڑ چکا تھا، اس کو امید نہیں رہی ابھی کہ اب جا کے واپس ہی شرک میں آئیں گے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ لیکن بعد کے ادوار میں ایسا ہوا کہ اس کی امید کے خلاف، اس کے مایوس ہونے کے باوجود بھی لوگ شرک میں مبتلا ہوئے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، اور کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو اس حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ عرب میں شرک نہیں ہوگا، اس حدیث میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عرب میں شرک نہیں ہوگا، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اس وقت شیطان کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ امید چھوڑ چکا تھا، یعنی اس دور میں توحید اتنی غالب ہو چکی تھی۔ بہرحال تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث سے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ شیطان کو اب بھی امید ہے کیا، آپس میں مسلمانوں کو لڑوانے کی ہے۔ لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپس کے اختلاف پر غور کریں کہ یہ اختلاف ہمیں کہاں تک لے جا سکتا ہے، اس کے کیا نقصانات دنیا میں ہیں، آخرت میں ہیں، کیا نقصانات ہر اکیلے فرد پر ہیں، اور کیا نقصانات ہیں جو اجتماعی طور پر امت کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے درس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، اختلاف امت کے لیے ہلاکت ہے، ہلاک ہونا، نقصان ہونا، برباد ہونا، مر جانا وغیرہ وغیرہ سب اس میں آ سکتا ہے۔ ہلاک چیزیں بھی ہوتی ہیں اور انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اختلاف کا نقصان ہلاکت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے، وہ چھوٹا اختلاف بڑھتے بڑھتے دشمنی بنتا ہے، نفرتیں اور بغض و عداوت پیدا کرتا ہے، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اختلاف مار پیٹ تک آتا ہے، عدالت تک جاتا ہے، پھر وہ اختلاف چال بازیوں کی صورت اختیار کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ساتھ، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس اختلاف کے نتیجے میں ایک دوسرے کا قتل بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چیز ہوتی ہے، شادی ہوئی، مہر کا مسئلہ بن گیا، اتنا نہیں اتنا، اتنا نہیں اتنا، کچھ بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی، وہ بات بہت بڑے جھگڑے تک اور نکاح کے دن طلاق تک چلے جاتا، پھر وہاں خبر پہنچتی ہے، پھر ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جاتا ہے، پورا پھانسی لے کے مر جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات بھی پیش آتے ہیں۔ عید کا دن ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، ناچتے ناچتے دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دھکا ایک دوسرے کا لگ گیا، ناچنا جائز ہے، وہ بھی عید کے دن، شرمانا چاہیے مسلمانوں کو، لیکن ہوا ایسا، چھوٹی چھوٹی بات ہوئی، ایک دوسرے کا دھکا لگ گیا، راستے سے کوئی جا رہا تھا اور اس نے دیکھ کے ہنسا اس کو، اور پھر بات بڑھی اور اختلاف ہوا، اختلاف رائے ہوا، بات چیت میں کوئی سخت بات نکلی، معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کے قتل تک وہ بات چلی جاتی، دونوں دوا خانے یا دونوں قبرستان۔ آپسی جھگڑے، آپسی اختلافات ہلاکت کا سبب ہیں، ان کا نتیجہ ہلاکت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، لا تختلفوا، آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوا فَحَالَكُوا، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ہلاک ہوئے۔ دو باتیں اس حدیث میں ہمارے سامنے آئیں، ایک امر یا جس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں منع، منائی کسی چیز کی ہے پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں اس منائی کا سبب ہے، اس ممانعت کا سبب ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تختلفوا، آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ آج امت میں آپ دیکھیے ضالین ہے کہ ضالین ہے، اب نماز ہوئی نہیں ہوئی، بولا ہوئی بولا نہیں ہوئی، لڑ رہے دونوں آپس میں، کس وجہ سے؟ ضالین ہے کہ ضالین ہے کہ ضالین ہے کہ کیا ہے، اب نہیں سمجھ میں آ رہا، اب لڑ رہے ہیں آپس میں اس پر ہی، تو سب کے سب جو ہے اس پر لڑ کر ضالین میں سے ہو جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے ضالین کے اوپر جھگڑنے سے ہدایت ملنے والی ہے؟ وہ تو خود گمراہی کا سبب ہے جھگڑا، تو جھگڑا کس چیز پر ہے؟ پڑھنا کیسا ضالین کو، اور نتیجے میں کیا نکل رہا ہے؟ سب ضالین میں سے ہو جا رہے ہیں۔ یہ حال امت مسلمہ کے بہت سارے افراد کا ہے۔ تو قیرت، ایک صحابی نے قیرت کی، دوسرے نے پکڑا کہا ایسا نہیں پڑھتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو ایسی سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے پڑھنا۔ اب دونوں میں کیا ہوا؟ اختلاف۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کہا لا تختلفوا، آپس میں اختلاف مت کرو، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوا فَحَلَكُوا، تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ہلاک ہوئے۔ مسائل میں اختلاف اور فلاں چیز میں اختلاف، آپس کا جو اختلاف ہے، دیکھیے علمی اختلاف، تحقیق کا اختلاف، ایک آدمی ہے اس کی تحقیق ایک ہے دوسرے کی دوسری ہے، وہ آپس میں بتائیں دوسرے کو بھائی ایسا ایسا ہے، اب دونوں غور کریں صحیح بات کیا ہے، مان لیں صحیح بات جو ہے اس کو مان لیں، لیکن پھر اسی بات پر اڑے رہنا اور تو میں کرنا اور بات بڑھتی چلی جائے، وہ چیز اللہ کے ہاں بھی ہلاکت اور دنیا میں آپس کے جھگڑے کے نتیجے میں بھی ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے۔ رمضان میں جھگڑا ہوا، آٹھ ہے یا بیس ہے، اب جو جھگڑا شروع ہوا آپس میں لڑنے کا، تو اس کی بھی تراوی گئی، اس کی بھی تراوی گئی، اور اگلا روزہ بھی گیا، کیوں؟ دونوں دواخانے میں اور دونوں کو بلڈ لگانا پڑ رہا ہے، اتنا لڑے کہ جھگڑے سے آپس میں ایک دوسرے کو مار پیٹ میں خون بہا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کے دانت باہر نکلے اور اب اس کی تجویز بھی خراب ہو گئی۔ تو بعض اوقات چھوٹا سا اختلاف بڑے جھگڑے تک جاتا ہے اور وہ اختلاف کی اور جھگڑے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا آپس میں اختلاف مت کرو، اس لیے کہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو کیا ہوئے؟ ہلاک ہوئے۔ یہ حدیث اس مغالطے کے یا غلط فہمی کے رد میں ہے جس میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ آپس میں اختلاف رحمت ہے۔ آپ نے ابھی آیت سنی ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، یہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرے رب کا کی رحمت ہو، جن پر تیرا رب رحم کرے۔ آیت کیا بتا رہی ہے؟ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، لیکن کون لوگ ہیں جو اختلاف سے بچیں گے؟ جن پر تیرے رب کا رحم ہو، جن پر تیرے رب کی رحمت ہو۔ اور حدیث کیا ہے؟ میری امت کے اختلاف، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ اختلاف کریں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو۔ تو رحمت کس پر ہے؟ اختلاف کرنے والوں پر ہے یا نہیں کرنے والوں پر؟ اور حدیث کیا ہے؟ میری امت کے اختلاف رحمت ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے، گھر میں رحمت نہیں تو اس کے لیے بہت آسان کیا چیز ہے؟ اختلاف کیا جائے، گھر کے لوگ سب میٹنگ کریں، نانا نانی دادا دادی ساس بہو بیٹا بیٹی سب فیملی جمع، آج ہم کو گھر میں کیا لانا ہے؟ رحمت. تو چلو خوب اختلاف کریں گے. اب جتنا اختلاف کریں گے کیا آئے گی؟ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لوگ سوچیں گے فارمولا تھوڑا غلط دکھ رہا کچھ. پر ایک کام کیجئے، جائیداد کا جو جھگڑا ہے، جائیداد کو جو معاملہ ہے سیٹ ہو گیا؟ نہیں، ہم کو رحمت بھی چاہیے. کیا کریں گے؟ اختلاف کریں گے. کر سکتے ہیں صاحب؟ یہ ایک ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، یہ ایک بہت سمجھانے کی چیز نہیں ہے کہ آپس ہی اختلاف کیسے رحمت ہوگا، کیسے وہ خیر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں بتایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، آگے آئیں گی اس میں تفصیل، کہ تم میں اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو اس معاملے کو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، پلٹا دو. اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اختلاف کا باقی رکھنا خیر نہیں ہے، اس اختلاف کو دلیل کی صورت میں، وحی کی روشنی میں حل کرنے میں خیر ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ جو اختلافات امت میں ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ خیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے فلاں چیز ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لہذا آپ نے دیکھا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اختلاف میں ہلاکت ہے، اس میں رحمت نہیں ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے وہ کون سا اختلاف ہے جس میں مصیبت ہے، جسے میں نے بہت ساری اقسام بتائی تھی پہلے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان چیزوں کو دیکھیں. اور اختلاف کے سبب اگر دنیا میں ہلاکت ہے، مار پیٹ اور دشمنیاں ہیں، تو کیا اللہ کے ہاں سے بھی عذاب اختلاف پر آ سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 105. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کیا کیا انہوں نے، تفرقوا، آپس میں متفرق ہو گئے، گروہ گروہ، فرقہ فرقہ، ٹکڑے ٹکڑے، ٹکڑی ٹکڑی، جماعت جماعت ہو گئے، جو آپس میں بکھر گئے. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور ان کے پاس کھلی واضح دلیلیں، بینات آ جانے کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. کتنی غلطیاں ہیں یہاں؟ غلطیاں کتنی ہیں؟ دو ہیں. نمبر ایک، فرقوں میں بٹ جانا، تین ہیں، ایک فرقوں میں بٹ جانا، اور نمبر دو، دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنا. تو یہ کتنی غلطیاں ہوئی؟ اس کو نہیں گن سک رہے، دو ہوئی ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں معلوم تو آسان طریقہ کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو لگتا بہت علمی مسئلہ ہے، یعنی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے دو باتیں بیان کی، اور اللہ نے ابتدا کس طرح سے کی؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. تو اس سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ کا یوں کہنا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے پہلے کے لوگ برے تھے، ہم بہت اچھے ہیں. اس سے کیا معلوم؟ ایسا کئی جگہ قرآن میں آتا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا، اس سے کیوں آتا ہے؟ ایسا برائی کو واضح کیا جائے. اس سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے، حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی بروں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے. صحیح ہے؟ مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ مشابہت یعنی سملیرٹی. آپ کوئی بھی کھانا کھا کے نہیں آئے ایسا لگ رہا ہے، یا ڈرتا ہے آدمی کہ میرا جواب ایسا لگے کہ میں جواب دے رہا ہوں لیکن جواب سننے میں نہ آئے تاکہ پکڑ میں بھی نہ ہو اور ڈیوٹی بھی پوری ہو جائے. مشابہت کے معنی کیا ہے؟ ہابی, کاپی, ہاں, یعنی کسی کی طرح ہونا. تشبیہ, مشابہت, شبیہ, یہ سارے الفاظ جو ہیں جڑے ہوئے ہیں. تو مشابہت کے معنی ہوتے ہیں کسی کے سملر ہونا, اس کو کاپی کرنا, اس جیسا ہونا. ہو سکتا ہے پوری طرح اس جیسا ہونا یا کسی ایک چیز میں اس جیسا ہونا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشابہت. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے ایسا اور ایسا کام کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بروں کی مشابہت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. تو جو حدیثوں میں آیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے, اس آیت میں عام جو ہے اصول بیان کیا گیا ہے بروں کی طرح نہیں ہونا. اور آگے یہ کالذین تفرقوا, تفرقوا بکھر گئے, انہوں نے اپنی اجتماعیت کو کھو دیا. مسلمانوں کا مجتمع ہونا یہ ضروری ہے, یہ امت کی قوت ہے. اگر وہ بکھر جائیں جمع جمع ٹکڑی ٹکڑی یا فیملی فیملی قبیلہ قبیلہ ایک ایک آدمی اگر بکھر جاتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ امت کی قوت کم ہو جائے گی. آپ دیکھیے ایک بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں, اس میں دیواریں آپ کو چاہیے, چار دیواری اور چھت اور فرش. اگر آپ نے اینٹیں ایک دم مضبوط لی لیکن اینٹوں کو جوڑا نہیں ٹھیک سے, کسی طرح مٹی سے ایک دوسرے کے اوپر مٹی ڈال دی اور ایک دم دیوار بنا دی, کیا وہ دیوار مضبوط ہے؟ آپ کی اینٹ ایک نمبر کی ہے, ہر اینٹ مضبوط ہے لیکن وہ اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں مضبوطی کے ساتھ نہیں, تو ٹوٹل نقصان کس کا ہوگا؟ کمزور کیا ہو گئی؟ تو اینٹ مضبوط رہ کے بھی دیوار کمزور. سمجھ میں آ رہی بات کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے اینٹ کے مضبوط ہو جانے کے بعد بھی دیوار کمزور ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ کب ہوتا ہے ایسا؟ جوڑ مضبوط نہ ہو. کانٹریکٹرز بہت سارے سوچیں گے ہم کو معلوم ہے اس بارے میں بہت کچھ, اور ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ اگر مضبوط چیزیں اجزاء ایلیمنٹس, مضبوط اجزاء کسی چیز کے ہوں, وہ آپس میں مضبوطی سے اگر مربوط نہ ہوں, جڑے ہوئے نہ ہوں, تو ٹوٹل نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس پوری عمارت کا, اس پوری چیز کا ہوتا ہے. یہی حال ہوتا ہے متقی 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 دیندار اللہ والا سب اچھے افراد ہیں, میں میرا بالکل پکا ہوں, لیکن آپس میں مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے, آپس میں مضبوطی نہیں ہے, جڑے ہوئے نہیں ہیں آپس میں, پختگی رشتوں میں آپس میں نہیں ہے, بھائی چارگی آپس میں نہیں ہے, اخوت آپس میں نہیں ہے. اگر ان کا باہم ربط نہیں ہے تو چاہے کتنے بھی متقی کتنے بھی پاورفل کیوں نہ ہو, مجموعی طور پر امت کا حال کیا ہوگا؟ کمزور. کہ جو آئے گا اس کو روندے گا, جو آئے گا جیسا چاہے گا اس کو کیک کی طرح اٹھائے گا, کاٹے گا اور کھائے گا. کیوں؟ یہ جڑے ہوئے نہیں مضبوطی سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ تم متفرق نہ ہو جاؤ, آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے گزرے ہیں, جو آپس میں فرقہ فرقہ یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے. اجتماعیت کو باقی رکھو. ایک دیکھیے, کبھی اصل مقصود یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپس میں بکھرو مت, تو مقصود کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ مقصود اجتماعیت ہے. تو اس کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ بکھرو مت یعنی کیا مطلب ہے؟ آپس میں متحد رہو, آپس میں جمع رہو, اجتماعیت کو باقی رکھو. نمبر دو, دوسری چیز کیا ہے دیکھیے, واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور دو, بینہ, بینہ کے معنی کیا ہے؟ واضح دلیل. بینہ دلیل کو کہتے ہیں، اور معجزات کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بینات، یا اسی طرح سے آیات، اس طرح سے معجزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بینہ بانا سے ہے، عربی زبان میں بانا کا مطلب طلاق بائن، سنا ہوگا آپ نے. بانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو جانا. چیزیں مکس اپ ہوتی ہیں، کیلکولیٹر اور کمپیوٹر بہت سارے لوگوں کے لیے دونوں ایک ہی ہے. دونوں کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی حساب کرتا ہے، وہ بھی حساب کرتا ہے. تو بعض لوگوں کے لیے چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ اور یہ دونوں میں فرق کیا ہے. بانا کہتے ہیں دونوں الگ ہو جانا. ہاں یہ یہ ہے اور یہ، بھائی بندر اور انسان میں فرق ہے کہ نہیں؟ ڈارون کی سمجھ میں نہیں آیا، کم سے کم دم کا تو فرق ہے، دم کا تو فرق ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس بیان کرنا ہم کہتے ہیں علمہ البیان. بیان کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ بانا سے. بانا کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزوں کا الگ ہو جانا. ورنہ اگر دیکھیں حلال اور حرام مکس اپ ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ نقصان ہے. دونوں الگ ہونا چاہیے. کوئی آدمی کہہ رہا بھائی آپ تجارت کرتے ہو، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، تو آپ کیا کرتے ہو؟ پیسہ لگاتے تجارت میں اور آپ کو بڑھ کے آتا ہو، کیا ہے آپ کا؟ پروفٹ. آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہو، وہ بھی آپ کو بڑھ کے آتا ہے، کیا ہے وہ انگلش میں پھر سے؟ پروفٹ. تو دونوں بھی پروفٹ ہیں. آپ اس کو حلال کہہ رہے ہیں، اس کا اب اس کو کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا، وہ دونوں ایک لگ رہے ہیں اس کو. تو دونوں کیا ہو جانا چاہیے؟ الگ ہونا چاہیے، تب جا کے آدمی صحیح کو چنتا ہے اور غلط کو چھوڑتا ہے. نکاح کے رشتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے حلال ہے یا حرام ہے، یا اور بہت ساری چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں، اس میں یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے. تو ایک آدمی کے لیے دو چیزوں میں فرق کرنا آسان ہونا چاہیے. تو بیان کے ذریعے سے، بینہ کے ذریعے سے. اللہ کی طرف سے دلیل آتی کیوں ہے؟ اللہ کی طرف سے دلیل آتی ہے یہ بتانے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے. تو بینہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے صحیح غلط میں تمیز ہوتی ہے، جس سے حق اور باطل میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہو جاتا ہے. اسی لیے جو بیان آدمی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ بات کو واضح کرنے کے لیے. بات کو واضح کرنے کے لیے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بیان. بیان کہتے ہیں اس کو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. بینہ ایک دلیل کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ بینات، دلیلیں. اور وہ دلیلیں کیسی؟ ایک دم کلیئر، جن سے حق اور باطل میں کیا ہو جائے؟ فرق ہو جائے. تو اب دو قصور بتائے گئے، کون کون سے کون بتائے گا؟ جن لوگوں کی طرح ہم کو نہیں ہونا ہے، ان کی کتنی غلطیاں بتائی گئیں؟ دو. پہلی غلطی فرقوں میں مبتلا ہو گئے، اور دوسری غلطی حق آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا. اس میں ریزلٹ اور ریزن یا کاز کیا ہے؟ کاز ایفیکٹ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. وجہ اور نتیجہ ہے اس میں؟ جیسے کوئی آدمی کہے کہ اس نے مر گیا نا تو زہر کھایا، صحیح ہے؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ بولیں کیا بولے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک آدمی مر گیا تو اس نے زہر کھایا، نہیں؟ ہاں. تو ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سبب ہوتی ہے، ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے. بعض اوقات دونوں مستقل برائیاں ہوتی ہیں. زنا مت کرو، چوری مت کرو، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ دونوں الگ ہیں، دونوں مستقل گناہ ہیں. اس میں کاز ایفیکٹ کا کچھ معاملہ ہے؟ نہیں ہے. تو یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے. یہاں ایسا ہے کیا؟ کیسا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ دونوں اپنی جگہ مستقل گناہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، دونوں مستقل غلط باتیں ہیں. فرقہ فرقہ ہونا کیا اچھا ہے؟ بہت اچھا ہے نا. زیادہ جماعت ہوں گے تو زیادہ اچھا ہوں گا نا. اتنے دوسروں کے پاس اتنی ساری جماعت اپنے پاس دیکھی تو زیادہ ہونا کی اچھا ہے نہیں. وہ مستقل ایک بری چیز ہے. اور حق کے سامنے آ جانے کے بعد, دلیلوں کے واضح ہو جانے کے بعد, اہل حق سے اور حق سے اختلاف کرنا. اختلاف کس سے ہو رہا ہے یہاں پر؟ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. اللہ کی طرف سے جب دلیل آتی ہے تو اس میں کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آپ کو؟ واپس لو. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب حق آتا ہے اللہ کی طرف سے تو کتنی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں؟ دو قسم کے لوگ. کون کون سے؟ ماننے والے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماننے والا ایک نہیں ماننے والا. ایسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ماننے والے کچھ لوگ نہیں ماننے والے. اب کیا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں؟ کم سے کم منیمم کتنے گروپ بن جاتے ہیں؟ دو. اب ان میں بھی اور اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے آخرت کی آیت آ جائے, آخرت ہے تو کوئی کہے کہ نہیں آخرت نہیں ہے, اور اہل حق کیا کہہ رہے ہیں؟ آخرت ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. پھر اس میں کوئی کہے کہ ہے, لیکن اس میں بھی کیا کہنے لگے؟ ہے. کیسی ہے؟ مرنے کے بعد واپس دنیا میں آتا ہے, آواگون جس کو بولتے ہیں نا, پنرجنم. دنیا ایسا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا, دیکھو نواسا آیا, نانا ہے پیٹ میں. نانا کو دوسرا کچھ کام نہیں تھا. بالکل نانا لگ رہا ہے, نانا ہے, دیکھو نانا ہے. آتے نانا, نانا قبر میں جو گئے تو قیامت تک رہنے والے. اب نانا نہیں آتے. تو اب کچھ لوگ ایسا مان رہے ہیں. تو آخرت کو ماننے والوں میں بھی کیا ہو رہا؟ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ واپس مرنے کے بعد زندگی ہے, لیکن پھر کیسی ہے؟ ایسی بھی ہو سکتی ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ میں وہاں گیا, رات میں آ رہا تھا تو وہاں پر وہ فلاں شخص جو مر کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ملا اور سلام کیا, مجھ کو بھاگا, میں پلٹ کے نہیں دیکھا, یا ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا تو اتنا لمبا ہاتھ آیا. ایک دم ہوتا نا ایسا, ہوتا ہے ایسا. تو اب وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ مرنے والا آدمی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ آدمی واپس دنیا میں آیا. تو بہت سارے لوگ ایسے گھروں میں جانے سے ڈرتے ہیں جس میں کوئی پھانسی لے کے مرا ہو, یا کچھ ایسا آگ لگ کے مرا ہو, یا کچھ بھی ہوا. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی روح وہاں بھٹکتی ہے. تو وہاں وہ آتے ہیں, وہاں ستاتے ہیں. جو بھی کوئی مرنے والا واپس آتا, کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ آج نئی معلومات مل رہی ہم کو, مرنے والا آتا واپس دنیا میں, وہ من ورائہم برزخون الى یوم یبعثون. ان کے پیچھے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک, جس دن ان کو واپس اٹھایا جائے گا. دنیا میں واپس ان کو بھیجا جاتا ہے, جاؤ جا کے لوگوں کو ستاؤ, بھیجیں گے دنیا میں. وہ اپنے اعمال کی جزا بھگتنے کے لیے, سزا بھگتنے کے لیے وہ آخرت میں ہے. اچھا ہے تو اچھا معاملہ, برا ہے تو برا. یہ تو یہ کہ اچھے لوگوں کو روک دیا جائے قبر میں, برے لوگوں کو جاؤ وہاں پہ, جو بھی غلط تھے لوگ وہ جا کے دنیا میں گھوم کے آؤ. کچھ لوگ یہ مانتے ہیں, دیکھیے اس لیے اختلاف کے ضمن میں اختلاف بتا رہا ہوں, عقیدے میں کیا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں وہ حرام موت مرا. حرام موت مرا کا مطلب ان کے نزدیک کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اپنے ٹائم سے پہلے گیا, تو چونکہ اس کی انٹری نہیں ہے, ابھی کھلی نہیں ہے آخرت اس کے لیے, تو اس کو کیا کرتے واپس؟ کوئی آدمی اگر اسکول گیا, آفس گیا, بند ہے گیٹ پورا, تو کیا کرتا ہو؟ واپس آتا, یہاں وہاں ٹائم پاس کرتا, ہوٹل میں جاتا, ادھر ادھر جاتا. تو جو آدمی اس کا وقت اللہ کے پاس طے تھا, جمعہ کے دن یہ مرے گا 5 بجے, اب وہ آدمی کیا کیا, اس کو بس بس ہو گیا دنیا میں, اس نے جمعرات ہی کو کیا کر لی, یا ایک سال پہلے یا 10 سال پہلے اس نے کیا کر دیا, پھانسی لگا کے مر گیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا, اس کا ٹائم آیا نہیں تھا, ابھی اس کی ویلیڈیٹی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, اس کی موت نہیں آئی تھی ابھی تک, تو موت سے پہلے کیا ہو گیا, یہ خودکشی کر کے مر گیا. ابھی فرشتہ آیا نہیں اب تک اس کا, تو جب تک فرشتہ نہیں آتا
یہ ٹائم کہاں گزارے گا؟ یہاں گارڈن میں، وہاں فلاں بیت الخلاء میں، وہاں فلاں جگہ جا کے گھوم رہا ہو، کیونکہ اپنا ٹائم نہیں آیا، گاڑی آئی نہیں نا ابھی تک، لینے کے لیے گاڑی آئی نہیں، جب تک گاڑی آتی نہیں یہاں وہاں گھومو. تو وہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں وہ دنیا میں ہی ان کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. آپ دیکھیے آخرت کے بارے میں کتنے عقیدے ہیں. ایک یہ کہ آتما بھٹکتی ہے حرام موت والوں کی، دوسری یہ کہ دنیا میں واپس وہ آتے ہیں نانا جانا ہے، یا فلاں آدمی جا کے واپس جانور بن کے آتا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس نے پاپ کیے ہیں وہ سانپ بن کے آتا ہے، جو بھی بن کے آتا ہے دنیا میں جانور بن جاتا ہو سینگ والا ایک دم. تو کسی کا یہ عقیدہ ہے، کسی کا کچھ اور عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں گھومتا رہتا ہے. تو اب ماننے والے میں بھی کیا ہو رہے ہیں اور نہیں ماننے والوں کے اپنے الگ عقیدے. حق جب اللہ کی طرف سے آتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے جب وہ حق ملتا ہے، تو پھر اس میں کچھ ماننے والے بنتے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے بنتے ہیں. کم سے کم اتنے لوگ ہوتے ہیں. پھر کچھ ہوتے ہیں جو ماننے والے اپنی عقل سے ماننے والے ہوتے ہیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے حق کو جیسا وہ ہے ویسا نہیں لیتے ہیں، اپنے طور پر اس کا کچھ بھی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اپنے طور پر اس کی ذاتی تفسیر کرتے ہیں، اپنے طور پر اس کا ذاتی معنی اخذ کرتے ہیں، اپنا مطلب جو آیا اس میں سے لے لیا. اب ایسا ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک دو تین چار، ابھی کتنے گروپ میں نے بتا دیا، کبھی یہ گروپ متفرق افراد کی مینٹالٹی کی صورت میں ہوتے ہیں، کوئی اس علاقے میں ویسی مینٹالٹی والا، کوئی اس علاقے میں ہے، تو ایک ذہن کے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی یہ آپس میں یونائٹ بھی ہو جاتے ہیں، فلاں جماعت کے لقب کے تحت، ہم فلاں جماعت کے ہیں، ہم فلاں فرقے کے ہیں، اس طرح سے وہ مکتب فکر کے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، فزیکلی بھی یونائٹ ہو جاتے ہیں، ایک جماعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اب وہ زیادہ حزبیت اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ حزب بن جاتا ہے، یہ گروہ بن جاتا ہے. تو اب یہ جو حزب بن جاتا ہے، پھر اس حزب کا معاملہ کیا ہوتا ہے، جو ہماری بات نہیں مانتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. جو ہماری بات نہ مانے وہ کون ہے؟ ہاں وہ دشمن ہے. پھر صرف ہماری بات نہیں ماننے کی بنیاد پر، ہمارا لیبل نہیں لگانے کی بنیاد پر، یہ فلاں لیبل اس کا ہے نہیں ہے، فلاں لیبل نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف لیبل کی بنیاد پر، صرف انٹری کی بنیاد پر، صرف گروپ میں آنے کی بنیاد پر، صرف اس بنیاد پر وہ اس کو حق اور باطل والا ماننے لگتے ہیں. اس کے عقائد نہیں دیکھتے ہیں، اس کا منہج نہیں دیکھتے ہیں، اس کے اصول آداب اور اس کے معاملات نہیں دیکھتے ہیں. صرف یہ ہمارے گروپ میں آتا کہ نہیں آتا ہے، یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ حزبیت ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کے نتیجے میں آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، سلام بند، کلام بند، رشتے توڑنا، ہڈی توڑنا، سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. اب آیت کو اگر آپ پھر سے غور کریں تو آپ دیکھیے آپ کو نتیجہ اور اس کا سبب، جو کہ دونوں بھی برائیاں ہیں، آپ کو دونوں یہاں پہ ملے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقہ ہوئے. لیکن فرقے ہوئے کیسے؟ یہ ایسا ہوا، نبی نے کہا تم ایک فرقہ بنو، تم ایسا کیا نبی نے؟ نہیں. کیسے فرقے بنے؟ کیسے؟ ڈفرنس آف اوپینین جب بہت سیریسلی لوگ لے لیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر حزبیت بنتی ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ہر آدمی اپنی بات پر اڑے رہتا ہے، حق آ جانے کے بعد بھی اس کو نہیں مانتا ہے. نہیں میں جو سمجھا وہی صحیح، ارے بھائی یہ دلیل ہے دیکھو، نہیں میری ذہن میں جو آ رہا وہی صحیح ہے. آپ کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مستقل گروہ بن جاتا ہے. مان لیجئے ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، اور اختلاف ہونے کے وقت میں فلاں نے کہا نہیں یہ حلال ہے، فلاں نے کہا نہیں یہ حرام ہے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے، کسی نے کہا یہ غلط ہے. اب صحیح بولنے والے 4, 5, 10, 50 غلط کہنے والے چار پانچ، پچاس، پچیس، چالیس، سو، جو بھی ہو گئے، کم زیادہ صحیح ہوتا غلط ہوتا ایسا ہے، کم زیادہ میں نہیں. اب اس طرح سے دو قسم کے لوگ ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. اب جب حق بات سامنے آ جائے، اور جو لوگ معلوم پڑا کہ حق بات سامنے آئی اور یہ چیز حرام ہے، حلال نہیں ہے، اب اگر یہ لوگ جو اس کو حلال مان رہے تھے اور دلیل سے معلوم ہوا کہ وہ کیا ہے، حرام ہے، اب انہوں نے کہا اچھا دلیل سامنے آ گئی حرام ہے کیا، چلو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم لوگ غلطی پر تھے، ہم بات مان لیتے ہیں. تو ٹیمپرری ایک بفرنگ زون بن گیا تھا، ایک ٹیمپرری فرقہ بنا تھا، ایک ٹیمپرری طور پر کچھ لوگ ایسے بن گئے تھے کہ جو لوگ غلطی پر تھے، جب حق بات سامنے آ گئی تو وہ لوگ کیا کریں گے، اگر ماننے کا مزاج ہو تو کیا ہو جاتا ہے، واپس کے ناؤ میں سے کودے تھے، اب واپس کیا ہو جاتے ہیں، واپس گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب وہ جو ٹیمپرری طور پر اشتراک ہوا تھا، واپس حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، واپس حل ہو جاتا ہے، وہ اشتراک، وہ فرقے بازی پھر سے ختم ہو جاتی ہے، پھر سے پوری امت ایک ہو جاتی ہے. لیکن یہ باقی کب رہتا ہے، جب حق آ جانے کے بعد بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور ان کا بیسک اختلاف ہوتا ہے حق سے اور حق والوں سے. ایسا اختلاف حرام ہے، ایسا اختلاف کیا ہے، حرام ہے، اور یہ کفر تک بھی جاتا ہے. ایک آدمی کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات بتا دی جائے، وہ کہے نہیں مانتا، یہ اختلاف کہاں لے گیا اس کو، خالی گمراہ ہو گیا، اس سے گمراہ ہو گیا، یہ کافر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کس کی بات نہیں مانی، اللہ اس کی. پھر کفر کہتے کس کو اگر اس کو نہیں کہتے، سمجھ میں آ رہی بات. ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات صاف ہو جانے کے بعد بھی نہیں مانتا ہے، واضح ہونے کے بعد بھی نہیں مانتا ہے، یہ آدمی انکار کرنے والا ہے، اور انکار کس کو کہتے ہیں، کفر کو کہتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اختلاف، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے، گروہ گروہ ہو گئے، اور واضح دلیلیں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا. اللہ نے کیا فرمایا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی حق واضح ہونے کے بعد اختلاف کر کے فرقوں میں بٹنے والے لوگ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے، ایک بھیانک، ایک سنگین عذاب ہے. اس آیت میں کئی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اس میں کتنی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. نمبر ایک، اختلاف تفرق تک لے جاتا ہے، اور تفرق عذاب کا سبب ہے. صحیح ہے، آپ اس کو ایک دم شارٹ میں سمپلیفائی کرنا چاہیں تو آپ ایسا بول سکتے ہیں کہ اختلاف دلیلیں آ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اختلاف وہ برا ہے جو دلیل کے آ جانے کے بعد ہو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا نہیں مجھ کو تو غلط، اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، صحیح ہے، کوئی کہہ کہ مجھ کو تو غلط لگ رہا ہے، اب تک کہ حق سامنے آیا نہیں آیا، تو اب تک رائے دینے کی گنجائش تھی کہ نہیں تھی، تھی. لیکن اختلاف کب برا ہے، جب حق سامنے آ جائے. اب حق سامنے آنے کے بعد اختلاف کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، برا ہے. لہذا آگے جا کر ہم اگلے درس میں دیکھنے والے ہیں کہ بعض علماء کا اختلاف برا کیوں نہیں ہے، ان کو ہم مجرم کیوں نہیں قرار دیتے، وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان تک دلیل نہیں پہنچی. تو اگر دلیل نہیں پہنچی اور اس عالم نے اختلاف کیا کسی مسئلے میں، تو کیا وہ مجرم ہے؟ دیکھیے کیسا قرآن سے بات واضح ہوتی ہے، ورنہ کوئی آدمی کہنے لگے یہ سارے امام سب غلط تھے، کیوں اتنا اختلاف، اللہ نے بتایا نا اختلاف ہو رہا ہے، چاروں نے کیے نا، چاروں بھی جہنم میں، نعوذ باللہ. صحیح بات ہے. تو یہاں اللہ نے بتایا کہ حق واضح ہونے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد اختلاف کرنا افتراق تک لے جاتا ہے. افتراق فرقے فرقے ہونا، یعنی اختلاف امت کو پارا پارا کر دیتا ہے.
اور اس کا نقصان اور کیا ہے؟ نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. تو تین چیزیں ہم نے دیکھی، آپسی اختلاف فرقہ بندی پیدا کرتا ہے، فرقہ بندی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. تو اس آیت سے بات ہم کو معلوم ہوئی کہ اختلاف عذاب کا سبب ہے، اس لیے بیچ میں فرقہ بندی غائب ہو گئی. یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کیوں ہو گئی غائب؟ اس لیے کہ اختلاف سے فرقہ، فرقے سے عذاب. تو بیسیکلی سبب کیا ہے اس کا؟ اختلاف. اختلاف سے عذاب آتا ہے اللہ کا. لیکن کون سا اختلاف؟ حق کے واضح ہو جانے کے بعد. نمبر تین، اہل حق میں اگر اختلاف ہوتا ہے، کوئی آدمی کہے دیکھو اہل باطل کا اور اہل حق کا اختلاف ہوتا ہے، اہل حق میں اختلاف ہونا برا نہیں ہے، کیا صحیح ہے؟ نہیں، اہل حق میں بھی اختلاف ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ہو گیا تو اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا صحیح ہے. اگر اہل حق میں اختلاف ہوتا ہے اور امت کی طاقت آپسی اختلاف کے نتیجے میں الگ الگ محاذ پر لگ کے بڑھ جاتی ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یا آپس میں جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو یا اسی طرح سے کسی اور اعتبار سے ہو، اگر امت میں آپس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، مسلمانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں یہاں پر بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. یہاں پر بھی کیا ہے؟ ایک ممانعت. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر دو باتیں اس کے نتیجے کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں، ایک داخلی ایک خارجی. نمبر ایک دیکھیے کیا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا. تنازع کس کو کہتے ہیں؟ آپس میں کسی بات پر اختلاف کرنا، ایسا کرنا ایسا کرنا. اب آپس میں یہ اپنی بات پر اڑا رہ گیا، وہ اپنی بات پر اڑا رہ گیا، یہاں تک کہ دونوں نے آپس میں جھگڑا بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع، آپس میں جھگڑا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تم میں آپس میں کسی چیز میں تنازع اختلاف ہو جائے تو اس کو کہاں پلٹاؤ؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو. کیا ہوگا؟ فا یہاں پر دیکھیے، آپ کے یہاں پر آیت میں کیا ہے؟ فَتَفْشَلُوا. تو یہ جو فا آ رہا ہے یہاں پر، فا کا مطلب ہوتا ہے تو یہ فا جو آتا ہے یہ نتیجہ بتانے کے لیے بھی آتا ہے، تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، یہ اس اعتبار سے بھی آتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ فا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو. فَتَفْشَلُوا، فَتَفْشَلُوا، تم میں بزدلی پیدا ہوگی. فَشِلْتُمْ، قرآن میں اللہ نے استعمال کیا اس کو، ہمت ہار جانا، پست ہمت ہونا، مورال ڈاؤن ہو جانا، اندر سے کمزوری پیدا ہونا، بزدلی پیدا ہو جانا. تو آپس میں جب تم اختلاف کرو گے تو تمہیں نمبر ایک نقصان کیا ہوگا؟ تمہارا پاور جو اندر تمہارے دلوں میں ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. اور نمبر دو، وہ تذهب ریحکم، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا جو دبدبا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی جو دشمن کے مقابلے میں تمہاری جو ہوا ہے، دشمن کے مقابلے میں تمہاری جو قوت ہے، وہ قوت کیا ہو جائے گی؟ مان پڑ جائے گی. اس کا ڈر بھی، اس پر جو ڈر ہے دشمن کے اوپر تمہارا دبدبا، وہ کیا ہو جائے گا؟ ایک چھوٹی مثال آپ دیکھیے، ایک گھر میں 10 بھائی ہیں. اب کوئی بھی آدمی ایک بھائی کی جب پٹائی کرتا ہے، اور واقعی اس کی غلطی ہے، پیٹنے والے کی پٹائی کیا اس کی نہیں، جس کی پٹائی کی اس کی غلطی نہیں ہے، بھائی کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، نہ بھی ہو اگر مان لیجیے اس کی غلطی تھی،
اب جب ایک کو ہاتھ لگایا ہے تو ایک درجن سے دو کم، دس کے دس، نو کے نو پورے آ جاتے ہیں۔ تو ایسا آدمی، کوئی بھی بستی کا آدمی، کسی ایک بھائی کو بھی، وہ تو ایک ہی تو ہے، کرتا ہو ایسا؟ وہ تو ایک نہیں ہے، یہ انیک ہیں۔ ایک کو بھی ٹچ کیے تو اس کا کنیکشن کتنوں سے جڑا ہوا ہے؟ نو سے، نو کے نو گاڑی بھر کے آ جاتے ہیں۔ تو اس ایک کو ہاتھ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ دس کے ساتھ میں جھگڑا، دس کے ساتھ جھگڑنے کی اپنی کیپیسٹی ہے نہیں ہے، تو اس کو وہ ایک گن رہا ہے۔ تو وہ ایک آدمی مارکیٹ میں جہاں بھی جا رہا ہے وہ کتنے ہیں، اس کا پاور کتنا ہے؟ دس کا پاور ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ چھوٹی مثال ہے یہ، اس ایک آدمی کا پاور دس کا ہے۔ تو جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو سنگل نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کیسا دیکھ رہا ہے؟ اس کو کلسٹر میں دیکھ رہا ہے، اس کو دس ہے بول رہا ہے۔ اس کی گنتی میں دس کا ترازو میں رکھیں گے تو دس کا ٹوٹل آ رہا اس کا، لہذا اس کا مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دبدبا ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے گھروں میں چھوٹا بچہ بھی اگر کہیں جائے تو ہاں صاحب بولی کیا ہے، بولتے اس کو کہ یہ جو بچہ ہے یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچہ گھر پہ جا کے اگر بولے گا چاچا نے مارے مجھ کو، کون سے چاچا نے مارے تجھ کو، پوری گاڑی بھر کے آئے گی، کیوں مارا اس کو؟ تو بچہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاورفل۔ جب ان میں آپس میں اتفاق ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے وہ تیار ہے، ایک رائے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ایک دوسرے کے لیے تیار ہیں، ایسے جب ہوتے ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہے؟ طاقت۔ اچھا اب مان لیجئے ان میں جائیداد کا جھگڑا پڑ گیا، اب جھگڑا ہو گیا، وہ بھائی الگ، وہ بھائی الگ، وہ بھائی الگ، اب ان میں آپس میں لڑے، وہ خوب مار پیٹ ہوئی، جھگڑے ہوئے، اس نے اس پہ کیس کیا، وہ دواخانے میں پہنچا، یہ سب ہو گیا ایسا۔ اب عید کا دن آیا تو بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کو عید کی نماز کے بعد مل رہے بھی نہیں، سلام آپس میں جا رہے، بستی میں دیکھ کے ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے۔ اب بستی والے جو بھی ہیں جن کے پرانے جھگڑے ان کے تھے، اب یہ سامنے سے جا رہا ہے، اب کیا کرے گا اس کو؟ اب چھیڑے گا کہ نہیں؟ چھیڑے گا، بولے گا یہ اس کا کچھ ویلو نہیں ہے، یہ پوری فیملی کیا ہو چکی ہے؟ بکھر چکی ہے، اب یہ اس کا کوئی قیمت نہیں ہے، اکیلا کوئی پاور نہیں رکھتا ہے۔ اب اس کو چھیڑنے والے چھیڑیں گے، پچھلے مار کھائے ہوئے وہ اپنا پورا اکاؤنٹ واپس سے فائل کھولیں گے، اور یہ مار کھائے گا، یہ پٹے گا، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں باقی بولے گا میں نام بھی مت لو اس کا میرے سامنے، اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ تو اب ان کی، اب یہ اچھا کیا، بہت اچھا کیا، کل کو اس کا بھی نمبر لگنے والا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اکیلا ہے، اس کو بھی کل کو کچھ ہوتا ہے، کوئی آنے والا ہے۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا فرد کی شکل میں بھی ہوا ہے اور ملکوں کی شکل میں بھی ہوا ہے، ہے کہ نہیں؟ چل رہا نا دنیا بھر میں، ایک ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، دوسرے ملک چھوڑ بیٹھے ہوئے اپنے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرو، یہاں پہ جلاؤ کچھ بھی، اور گھر جلاؤ، گاڑی جلاؤ، توڑ پھوڑ کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن امت میں یہ بات ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنے بھی ملک مسلمانوں کے ہیں، وہ سارے ملک بولنا چاہیے کیا کر رہے حضرات، چاہے پھر وہ امریکہ ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ چائنا ہو، یا کوئی بھی ہو، سارے ملک اگر ایسے ہو جائیں، وہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، تم یہ بتاؤ مارے کیوں اس کو، اگر ایسا کرتے ہیں سارے ملک مل کے اگر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں کتنا بڑا پاور ہو سکتا ہے۔ اور آج ہر ملک اگر ایسا کرنے لگے، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، تو پھر جب ان کا مسئلہ ہوگا وہ بھی کیا کہے گا؟ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے بستی کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، یا عالمی سطح پر ملکوں کا معاملہ ہو، ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا اتنا اتحاد ہو، کہ مسلمان اتنے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوں کہ آپس میں اگر کسی بھی ایک مسلمان کو، یا کسی ایک ملک کو، یا کسی ایک فرد کو، کسی کو بھی اگر باطل طاقتیں نقصان پہنچاتی ہیں، ہم جمع ہو جائیں، وہ ٹھیک ہے یہ دیوبندی بریلوی صاحب بات کی بات ہے، پہلے ہم کو یہ بتاؤ اس کو ہاتھ کیوں لگائے تھے.
اتنا مسلمانوں میں اتحاد، کل کو پھر وہ کہے گا اچھا کیا تم آیا ہو میرے لیے، کیا تمہارا کیا مسئلہ ذرا بتاؤ ہم کو، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. دلوں میں جب زمین نرم ہو جاتی ہے تو پھر سننے کا جذبہ بھی آدمی میں پیدا ہوتا ہے. تو مسلمانوں میں آپس میں اتفاق ہونا، آج تو الٹا معاملہ ہے، آج مسلمان ہی ایک اس کو نکالو مسجد کے باہر، یہ آمین زور سے بولتا ہے یا ایسا کرتا ہے، نکالو ان کو مسجدوں سے باہر. اور ایک کے بارے میں اگر کسی ایجنسی سے کچھ آ رہا ہے یہ ٹیررسٹ ہیں، تو دوسرے بھی ہاں ہاں برابر ہم بھی پہلے سے بول رہے تھے، تم لوگ سنے نہیں ہمارا، یہ ٹیررسٹ ہے. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کسی ایک کا آج نام آ رہا ہے، وہ ایک کو اگر ٹارگٹ بنا رہے ہیں تو آج اس کا نمبر ہے کل تمہارا بھی ہے، اس کو چھوڑ کے جب آئیں گے تو گاڑی آپ کے لیے بھی آنے والی ہے، آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے. ایک دوسرے کو پھنسا کے، ایک دوسرے کو غلط ثابت کر کے آج مسلمان خوش ہو رہا ہے، یہ خوش فہمی کی چیز ہے، یہ کل کو بہت بڑے نقصان کی چیز ہے. لقمہ آدمی پوری پلیٹ کیسا کھاتا، آدمی ایسا کھاتا کیسا کھاتا، ہاں برگر بھی کھایا تو ویسے ہی کھاتا، ایک ایک لقمہ کھاتا، ایک ساتھ پورا حلق میں ڈالتا سیدھا دعو کرنے میں جائے گا، ایک لقمہ کھاتا، دوسرا کھاتا، تیسرا کھاتا، کبھی ادھر سے کھاتا، کبھی ادھر سے کھاتا. تو پہلا لقمہ اگر کسی جگہ سے کسی کا لیا جا رہا ہے، باقی یہ نہ سوچیں ہمارا نمبر نہیں آیا، پلیٹ کے باہر نہیں ہے، آپ بھی پلیٹ کے اندر ہیں، آپ بھی پلیٹ کے اندر ہیں، آج اس کا نمبر ہے کل آپ کا نمبر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب لوگ دسترخوان پر جیسے جمع ہوتے ہیں تمہارے لیے جمع ہوں گے تم کو برباد کرنے کے لیے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسا ہوگا نہیں ہو رہا. دسترخوان پہ جیسے جمع ہوتے ہیں، دعوت ہے، ان کے لیے کوئی بہت سیریس میٹر نہیں ہے، دعوت ہے، کیا کرنا ہے؟ بس مرغی ایک ٹانگ توڑنا ہے، ادھر سے ٹانگ توڑو، کھاؤ، لذت اٹھاؤ، لقمے ادھر ادھر سے اٹھا کے کھاؤ، پلیٹ صاف کرو. ایک وقت آئے گا کہ امت مسلمہ کے لیے باطل طاقتیں اس طرح سے جمع ہوں گی، اس میں بہت بڑا قصور امت مسلمہ کا اپنا ہے، مسلمانوں کا آج اپنا ہے کہ مسلمان آج کیا ہیں، متفرق ہیں، فرقہ فرقہ، ٹکڑے ٹکڑے، جمع جماعت، اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو کسی طرح سے برباد کرنا. علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو حل نہ کرنا، دلائل کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جانا اس کے نتیجے میں، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال اس حدیث، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، اللہ نے کیا فرمایا، ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو. کیا ہوگا ایسا کرو گے تو دو باتیں ہوں گی، وہ دو باتیں کیا ہیں، فتفشلوا وتذهب ريحكم، فتفشلوا تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، تم ہمت کم ہمت ہو جاؤ گی. جس آدمی کو معلوم ہوتا میرے پیچھے 100 آدمی کھڑے ہیں، وہ کیسا بھی وہ بات کیسا کرتا، ہاں بولو کیا بولنے کا ہے، کہ اس کو معلوم ہے، پلٹ کے دیکھتے اس کی حالت کیا ہو جائے گی اگر نہیں رہا تو، ہاں بولو کیا بولنا ہے آپ، وہ اس کا ٹون ہی بدل جائے گا. کیوں؟ پیچھے کتنی طاقت ہے اس کو معلوم. تو ہر فرد قوی ہو جاتا ہے جب آپس میں طاقت ہو. پتا چالو تمہاری، تمہارے اندر بزدلی، تم کو معلوم ہے اب کوئی ہے نہیں، سب بکھرے ہوئے ہیں، جو بھی کرنا ہے مجھ کو کرنا، میں اکیلا ہی ہوں. تو امت جب بکھر جاتی ہے تو بزدلی پیدا ہوتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، وہ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر جماؤ نہیں رہے گا، دشمن پہ تمہارا دباؤ اور رعب نہیں رہے گا، تمہارا رعب ختم ہو جائے. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ان کو ایک ایک کو کیسا بھی نپٹ سکتے ہیں، کنیکٹڈ نہیں ہے یہ کہ ایک کو بھی ٹچ کیا تو دوسرے تک کیا ہے الارم جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں. تو اس کے اوپر جو رعب ہے وہ کیا ہو جائے گا، ختم. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپسی اختلاف کا زمینی سطح پر دو اعتبار سے نقصان ہے، ایک اخلاقی سطح پر، ایک سیاسی سطح پر. صحیح ہے؟ اخلاقی سطح پر کیا ہے، مسلمان کیسا ہو جاتا، اس سے بزدل، بزدلی اچھی چیز ہے، بزدلی اچھی چیز نہیں ہے، بہادری اچھی چیز ہے، اس لیے کہ بہادری باقی ساری چیزوں کو گارنٹی کرتی ہے. آپ چاہے بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے یا آپ کسی اور کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کسی بھی کام کے لیے آپ کھڑے ہو، آپ کے اندر اگر ہمت نہیں ہے تو آپ کیا بولیں گے،
آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, ہمت نہیں ہے, پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا کیا معلوم, ڈر رہا آدمی, نکاح کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہا, کانٹریکٹ پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا, قبول کرتے, ہمت ہی نہیں ہے. تو ہمت نہیں تو اور غلطیاں کرے گا. یہ آپریشن کر رہا ہے ڈاکٹر, کانفیڈنس نہیں ہے اس کو, ہمت نہیں ہے اس کے اندر, کیا کرے گا, کہیں کا پائپ کہیں جوڑ دے گا, دل کا جا رہا پھیپھڑوں میں کدھر. کانفیڈنس ہونا چاہیے, مورال ہائی ہونا چاہیے. تو آپسی اختلاف سے کیا ہو جاتا ہے, یہ مین یہی کٹ ہو جاتا ہے, تو باقی سارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے, چتر بتر ہو جاتا ہے, مخالفین سے نپٹنے کی طاقت ہی متاثر ہو جاتی ہے. تو امت مسلمہ کے افراد میں حوصلے کی پستی آ جاتی ہے اختلاف سے. نمبر دو, مخالفین کا حال کیا ہو جاتا ہے, ان کا مورال ہائی ہو جاتا ہے, الٹا, یعنی ایک تو اس کا حال خراب ہوا اور اس کا حال کیا ہو گیا, زیادہ پاورفل ہو گیا, یعنی ڈبل مصیبت. یعنی آپ کے ہاتھ میں جو بیس بال کی بیٹ تھی وہ اس کے ہاتھ میں چلی گئی تو کیا ہوگا آپ بتائیے, یعنی الٹا معاملہ ہوگا. آپ کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا, اس کے پاس تو اور بھی آ گیا آفنس کے لیے اور اس کا مورال ہائی ہو گیا. وہ تذہب ریحکم, تمہارا جو روب ہے وہ کیا ہوگا, وہ ہٹ جائے گا, وہ نکل جائے گا. تو یہ اس آیت میں دو باتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ امت مسلمہ کا دو اعتبار سے نقصان ہوتا ہے اختلاف کی وجہ سے. پہلا نقصان اخلاقی, مورال ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور دوسرے سیاسی اعتبار سے کہ دوسرے جو لوگ ہیں جو امت مسلمہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر سے رعب ختم ہو جاتا ہے, ان کی ہمت بڑھ جاتی. دیکھیے آپ کو ہر آدمی سے جھگڑا کرنا پڑے تب جا کے آپ کا کام ہوتا تو آپ کی زندگی ویسٹ ہو جائے گی اسی میں. لیکن اگر آپ کا دبدبا ہے بستی میں یہ نہیں کر رہا ہوں جا کے آپ لڑو لوگوں سے, ایک مثال دے رہا ہوں, ایک آدمی کا دبدبا ہے اور کوئی آدمی اسے جھگڑا ہی نہیں کرتا ہے, کیوں, اس کے رعب کی وجہ سے. تو اس کے کام کیا ہو جاتے ہیں, اس کو لڑنے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں, اس کے جانے سے ہی کام ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فون آیا تو بھائی, بہت سارے ہنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ لڑنے کے لیے جاتے نہیں ڈنڈا لے کے, وہ کیا کرتے ہیں فون کرتے ہیں, اور کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے, ہاں ٹھیک ہے بس اتنا ہی کرتے ہو. اس کا فون آیا کا مطلب اس کا جب بھی آدمی آئے گا اس کو ہفتہ دینا ہے, وہ خود آتا ہے نہیں آتا, صحیح مثال نہیں ہے, ایسا آپ کرو مت. میں مثال وہ دے رہا ہوں جو معاشرے میں عام ہے, بہت ایزیلی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی خود جاتا نہیں ہے لیکن اس آدمی کا اس کی ہوا ہے. اب دیکھیں کیا معاملہ امت کا ایسا ہے کہ واقعی جو احترام کے لائق ہونا چاہیے اس کی تو عزت نہیں رہتی ہے, مسجد کا امام ہو یا کوئی اس طرح کا ہو وہ بالکل چپراسی میں شمار ہوتا ہے, حالانکہ اس کا بہت احترام ہونا چاہیے. مسجد کا مؤذن ہے اس کو بالکل بانگی صاحب بولتے ہیں لوگ, بانگ کا مطلب کیا ہے, مرغے کی طرح بانگ دینا, اس کو بانگی صاحب بولتے ہیں لوگ, کسی کو یاد سمجھ میں بھی نہیں آتا میں کیا بول رہا ہوں اس کو, اس کی عزت کیا ہونا چاہیے, وہ تو نہیں ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ جو راستوں میں شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, لوگوں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑنے والے, مار پیٹ کرنے والے, ہفتے وصول کرنے والے, ان کی بہت عزت ہوتی ہے. ایسا آدمی اگر مرڈر کر کے جاتا بھی ہے جیل میں, جب وہ باہر آتا ہے ہاتھ میں زنجیریں, لوگ اس کے ساتھ چلنے میں بھی شوق محسوس کرتے ہیں, اور بھائی کیسے بھائی, جا کے ملتے اس سے, کیونکہ اس سے کیا ہے اپنا ریپو صحیح ہو جائے گا, جب باہر آئے اپنے بھی بہت سارے کام ہونے والے ہیں. یہ حال آج مسلمانوں کا ہے. تو ایک آدمی دیکھیے جب اس کی ہوا بن جاتی ہے, جب واقعی اس کا ایک رعب ہوتا ہے تو اس کو خود جانے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں. امت مسلمہ کا رعب اگر ہو, آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دبدبا تھا, خط لکھنے پہ حکومتوں کے کام ہو جاتے تھے, خط لکھ دیا بس اتنا ہی, فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں, سارا فوج بھیج رہے, لڑ رہے, وہاں بھی قتل یہاں بھی قتل, پھر جا کے کام ہو رہا, یہ کوئی کام ہے, واقعی کام کیسا ہے, خالی لیٹر آیا, لیٹر آیا تو اس نے کیا کر دیا, ہتھیار ڈال دیے, اس کا لیٹر آیا, اتنی بڑی حکومت ہے, اتنا پاور ہے. آج بہت سارے دوسرے ملکوں کا حال یہ ہے, امریکہ کا حال یہ ہے, اگر اس کی طرف سے کچھ اگر آ جائے لیٹر تو سب کیا ہو جاتے ہیں ایک دم اٹینشن, سلام صاحب جیسے کرتا نا گرکھا, سارے ملکوں کا یہ حال ہو گیا آج. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو یہ جو حال ہے یہ طاقت ہونے کے بعد ہوتا ہے, اتحاد ہونے کے بعد ہوتا ہے. تو مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اگر زمین پر کوئی ہے ایمان اور دین کے بعد, تو وہ ان کا آپس کا کیا ہے؟ اتحاد ہے. آپس کی طاقت, اتحاد ان کی طاقت ہے. یہ چیز امت کو ملنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور امت مسلمہ میں آپس میں باہمی محبت اور الفت پیدا فرمائے اور ان کو اپنے اختلافات کو قرآن و سنت کی بنیاد پر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.